किसी और को उसका शरीक न बनाओ। वबिलवालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। वबिदिल कुर्बा, और तमाम रिश्तेदारों के साथ। वलयतामा, और यतीमों के साथ। वलमसाकीन, और मस्कीनों के साथ। वलजारिल कुर्बा, और करीब वाले पड़ोसियों के साथ। वलजारिल जुनुब, और दूर वाले पड़ोसियों के साथ। वो साहिब दिलजब, और हम पहलू साथी के साथ। वह सभी और मुसाफिर के साथ।
वह ईमानियों, और अपने मुलाजिमों और नौकरों के साथ। इन को मनता अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वाले को और फख्र करने वाले। الذين يبخلون لوگوں کو بخل کرتے ہیں ويأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں ويكتمون اور چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتاهم اللہ جو اللہ نے دیا ہے ان کو من فضله اپنے فضل و کرم سے وأعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہوا ہے للكافرین انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ایسا عذاب مہینا جو ذلت و رسوائی والا ہے۔ اس سورۃ النساء کا جب آغاز ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سب سے پہلی چیز اس سورۃ کے آغاز میں تھی وہ تقویٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے رب سے ڈرو، اور اس کے بعد واتقوا اللہ، اور پھر صلہ رحمی کا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ تو دیکھیے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، اللہ اور بندوں کا حق۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے پہلے اپنے حق کو ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون۔ اس کے بعد پھر صلہ رحمی اور حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کا ذکر ہوا، عورتوں کے مسائل، پھر یتیموں کے مسائل، پھر وراثت کے مسائل، پھر اس زندگی اور مسائل، اس کے بعد نکاح کا ذکر، پھر نکاح کی محرمات کا ذکر جو حرام روپ سے رشتہ، اور اس کے بعد پھر ضمنی مسائل، اور اس کے بعد پھر خواتین سے متعلق چند اہم چیزیں۔ گزشتہ دو ہفتوں میں جو آیا ہم نے پڑھی، ان میں مردوں کی عورتوں پر برتری کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ میں بتایا گیا تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو، اس کو دور کرنے کے تین یا چار اہم طریقے ہیں، اس کو کس طریقے میں تم ان مسائل کو مشکلات حل کرو گے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو یہ تمام مسائل بیان ہوئے۔ علماء نے یہ بتایا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دو چیزیں ہیں۔ یہاں سورت کے آغاز میں حقوق اللہ کا ذکر ہوا لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی اور حقوق العباد کو بیان کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ نے حقوق سوائے صرف کے باقی جتنے گنا ہے اللہ کے حقوق وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. شرک کیا جائے شرک معاف نہیں ہوتا لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتا جب تک جس بندے کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. تو چونکہ حقوق العباد حقوق اللہ کی نسبت زیادہ اہم ہے اس لیے حقوق العباد کو پہلے بیان کیا. اللہ نے اپنی مخلوق کو یہ بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کے ایک دوسرے سے کتنے حقوق ہیں کہ ہم اپنے حقوق بیان کرتے ہیں. پہلے تم لوگوں کے تم پر جو حقوق ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں. اس میں ایک ہی انسان کی کرامت عظمت اس کے ساتھ یہ کہ اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں تو گنجائش ہے لیکن بندوں کے معاملے میں گنجائش نہیں ہے. بندوں کے معاملے میں گنجائش نہیں ہے اسی لیے فرمایا وہ حدیث جو صحیح ابن حبان میں اور اس سے قبل ہم نے بارہ اپنے دروس میں بیان کیا کہ کسی مسلمان کے بارے میں اس کی عزت و آبرو یا اس کی غیبت اور تہمت اور بہتان اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا اس کے بارے میں ان ارب رہے گا سود کے 73 درجے ہیں. اسلام میں سبرو بدعن و سبرو احادیث کے الفاظ مختلف 70 سے زیادہ بعد میں اور بعد میں 72 بعد میں 73 بعد میں 70 سے زیادہ اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سب سے کم درجہ یہ کم درجہ ہے. اس کے بعد 75 درجے ہیں 70 سے زیادہ بدعن و سبرو 70 سے زیادہ اور ان سارے 70 سے زیادہ سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں رکھنے کا یعنی غیبت بہتان یا اس کی عزت و آبرو 70 سود کے سارے درجات سے بڑا گناہ. وہ مسلمان زندہ ہو گیا مر گیا زندہ ہوگا گنجائش کا اس سے معافی مانگ لیں لیکن جو مر گئے ان کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا یا ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا اور اگر وہ علماء اہل اللہ ہو اولیاء اللہ ہو تو پھر اس بدبخت کا انجام کیا ہوگا جو اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرے. اولیاء اللہ علماء جنہوں نے اسلام کی خدمتیں کی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور ہم نے بتایا کہ پہلے سپارے پر آیت دو مطلب آئی ہے اور پہلے سپارے کا اختتام اس آیت سے ہو رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا تن کا امتوں قد خلا جو لوگ جا چکے جا چکے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو کچھ انہوں نے کیا ان کو مل گیا تم جو کچھ کر رہے تمہیں ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو حقوق العباد معاف نہیں ہوگا یہ کسی انسان کی بدبختی کی علامت ہے اور اس کے جہنم کا ایندھن بننے کی علامت ہے کہ وہ دوسروں کی غیبت کرتا تھا. 70 سود کے 70 درجے سے بڑا گناہ کسی کی برائی کرنا ان لوگوں کو اس سے متنفر کرنا. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حقوق کو بعد میں بیان کیا اجمالی طور پر اور پہلے حقوق العباد مثال میں بتایا عورتوں کے مسائل یتیموں کے مسائل وراثت کے مسائل نکاح کے مسائل وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی نہیں ہے. اب وہ سارے مسائل حقوق العباد بیان ہو گئے. اب تک حقوق اللہ وہی چیز جو سورت میں شروع میں تھی نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اب فرمایا واعبدوا اللہ واعبدوا اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا بھی شیء شرک نہ کرو. یہ حقوق اللہ بیان ہوئے اس کے بعد پھر حقوق اللہ دوبارہ بیان شروع وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى پھر حقوق العباد اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے تو فرمایا کہ واعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. اور یہاں پر اس چیز کو بھی بیان کیا کہ ایک حکمت یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک. دوسری حکمت علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی جو مسلمان حقوق العباد کو حقوق اللہ پر اس لیے بھی مقدم کیا گیا ہے, پہلی وجہ. اب یہ دوسری وجہ, دوسری وجہ یہ ہے اس لیے بھی مقدم کیا گیا کہ جو انسان یا جو مسلمان بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کرے گا. اس لیے یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ پہلے بندوں کے حقوق ادا کرو, جب بندوں کے حقوق ادا کر سکو گے تو کرو گے, کر دو گے تو اللہ کا تو جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے معبود کے حقوق کیسے ادا کرے گا. اسی لیے امام الترمذی اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے اللہ کا شکر کیسے ادا کرے. صرف لوگوں کا شکر ادا کرنا آسان, تو حقوق العباد جو ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر کیسے ادا کرے. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ اور اہمیت اور حکمت علماء نے بیان کی ہے. علماء نے فرمایا کہ یہاں تیسری چیز یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو مسلمان حقوق العباد ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی ادائیگی اس کی طرف سے قبول نہیں کرتا. جو حقوق العباد ادا نہ کرے حقوق اللہ بھی اس سے قبول نہیں ہوتے. اور چوتھی بات علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حقوق العباد اگر ادا نہ ہو اور حقوق العباد میں نقص اور کمزوری ہو, یہ لاکھ متقی بنتا کرے اور یہ لاکھ موحد بنتا کرے اور یہ لاکھ عبادتیں اور یہ چیزیں کرتا کرے, قیامت کے دن کیا ہوگا جب یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں اور زکات اور صدقہ اور نماز اور تبلیغ اور دعوت اور تلاوت اور قرآن اور ذکر اور استغفار سب لیتے لے کے آئے گا, لیکن حقوق العباد میں جو گڑبڑ ہوگی اس کی وجہ سے کہ کسی کو مارا رہنا ہوگا, کسی پہ الزام لگایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا تہمت لگایا ہوگا وغیرہ وغیرہ ہم نے بتایا. تو جن جن لوگوں کے حقوق ہیں اس کی ساری نیکیاں ان کو دی جائیں گی, پھر بھی حقوق باقی ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ان کے گناہ اس کے علاوہ بہت ہیں. تو حقوق اللہ کا کیا فائدہ ہوا جب آپ کے دن میں حقوق العباد باقی ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور حقوق اللہ کو جو چیز سب سے پہلے بیان ہوئی وہ اصل ہے, وہ ہے توحید خالص. ہر نبی نے آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام جميعا ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کی دعوت یہی تھی کہ یا لاؤ اعبد اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کی ذات میں صفات میں حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ اصل چیز ہے دار الدا پورے دین کا جو ہے وہ توحید کر رہا ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد, معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم. عرض کیا کہ اللہ اور رسول بھی جانتے ہیں. فرمایا کہ فَإِنَّا حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا بندوں سے حق یہ ہے کہ وہ عبادت کرے, اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے. اور جب ایسا کرے تو حق العباد عَلَى اللَّهِ, حق العباد على الله اذا فعلوه الا يعذبه. اللہ کا حق یہ ہے بندوں کو کہ وہ صرف کسی کی عبادت کرے, شرک نہ کرے. تو بندوں کا اللہ نے کیا حق, فرمایا بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ جب اذا صاحب بندے جب یہ کام کرے کہ اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے تو صرف بندوں کا اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے. اسی لیے ترمذی کی وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ ایک آدم اگر تم زمین جتنی وسیع ہے جو قرآن کو سفایا سم کرے گا تو بھی نہیں ہے. ایک آدم زمین کی وسعت کے برابر ہونا لے کے آئے اس میں شرک نہ ہو تو لَأَتَيْتُكَ کا دیہا لفرا زمین کی وسعت کے برابر مغفرت لے کر میں تجھ سے ملوں گا. شرک نہ ہو, شرک نہ ہو, اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا, اللہ کے علاوہ دوسروں کو غریب نواز اور غوث اور دستگیر اور کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا اور حاجت ناجت اور عالم الغیب یہ سمجھنا کہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں اور مدد کے لیے آتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جانا اور قبروں کو پڑھانے پڑھانا اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا اور غیر اللہ کے نام کی دہائیاں دینا اور غیر اللہ سے نفع نقصان کی امید رکھنا اور غیر اللہ کو حاضر حاضر سمجھنا, غیر اللہ کو غوث اور پاگل سمجھنا اور غیر اللہ کو کارساز حاجت روا دستگیر سمجھنا, یہ سارا سارا صرف ہے انسان کی ساری اقدار و برباد. اسی لیے فرمایا من ناتا وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, اس حال میں جو مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کے پکارتا تھا. من ناتا وهو يدعو من دون الله ندا, اس حال میں اگر مر گیا دخل النار وہ جہنم میں جائے. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, حقوق العباد بیان ہوئے پھر حقوق العباد شروع ہو گئے. وبالوالدين احسانا, والدین کا ذکر اس لیے سب سے پہلے کیا کہ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق جن کا ہے وہ اس کے والدین ہیں. جیسے اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے اسی طرح والدین اپنے بچوں اور اولاد کو پالتے ہیں. تو اللہ اپنے حق کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ اس نے سلوک, اللہ تعالیٰ کی توحید خالص. اس کے بعد اس آیت میں آٹھ اہم حقوق اور آٹھ اہم حقوق والوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے والدین, والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. وبالوالدین احسان, اور اس کے بعد وبالقربى, رشتہ دار قریب کے ہو یا دور کے ہو تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. واليتامى, اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والمساكين, والمسكين, مسکین اور غریب اور فقیر اور نادار اور مخلص اس کی مدد کرنا, اس کی خدمت کرنا, یہ بھی بڑی اور اہم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. والجار بالقربى, اور پڑوسی, پڑوسیوں کی دو قسمیں, ایک وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہے اور ایک وہ جو دور ہے. تو قریب کے پڑوسی کا حق زیادہ ہے, دور کے پڑوسی کا حق کم ہے, لیکن دونوں پڑوسیوں کا حق. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں والجار بالقربى والجار الجنوب, اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو, ان دونوں کے حقوق کو بیان کیا, یہ دوسری بات. اور تیسری بات میں نے بیان کی کہ والجار بالقربى سے مراد مسلمان رشتہ دار, والجار بالجنوب سے مراد غیر مسلم رشتہ دار. غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو. یہ تین تفصیلیں علماء نے ان دونوں جملوں کی لکھی ہیں, والجار بالقربى والجار بالجنوب والصاحب بالجنب. جم کہتے ہیں پہلو, ہم پہلو ساتھ, اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ ایک یا دو منٹ بیٹھے یا جو بچپن کا ساتھی ہے وہ بھی, یعنی بچپن کا وہ ساتھی تھی کہ ہمارا بچپن کا دوست یا کلاس فیلو ہے ہمارا, یا پڑوسی ہے یا دوست ہے بچپن میں ہم کھیلتے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ بھی یعنی جس سے آپ کی برسوں کھیلا آئی پرانی دوستی, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور وہ بھی شامل ہے جس کے ساتھ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھے, ایک منٹ اس کا بھی حق ہے. آج مسلمان مسلمانوں کے اور انسانوں کے حقوق کا ادا کرنا شروع کر دو سارے جھگڑے ہیں، بجائے اس کے کہ حقوق کو بیان کیا جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی مدد کرے، اس کے بجائے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ وصاحب بالجنب پہلو آپ کے ساتھ جو ایک ریل گاڑی میں جہاز میں سوار ہے، ایک منٹ کے لیے جو بیٹھ گیا وہ حقدار بن گیا، آپ کا حقدار بن گیا، اس کو نصیحت کرنا آپ کا حق ہے، اس کی مدد کرنا آپ کا حق ہے، اس کو سمجھانا آپ کا حق ہے، اس کی عزت کرنا آپ کا حق ہے، جو آپ کے مقدم کا حق ہے اس کا آپ کا یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حکم دیا ہے۔ ایک منٹ کے ساتھ اور جو بیوی ہے، والدین ہے، بہن بھائی ہے، رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، ان سے برسوں کی چل آسائی ان کے حقوق تک لوگ ادا نہ کریں۔ یہاں سے بتایا گیا ایک منٹ کو یاد کرتے بیٹھے اب اس کا آپ کا حق بن، اس کے بارے میں آپ کسی قسم کی برائی سوچ بھی نہیں سکتے تو غیر ایسے مطلب بھی۔ اور ان آیات کی تفصیل میں علماء نے کہا کہ اہل حقوق اگر کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اور اگر مسلمان ہو تو حق اسلام کی وجہ سے زیادہ ہوگا۔ والدین، ذوالقربى، یتامى، مساکین، صاحب الجنب، پڑوسی، یہ اگر کافر ہو، قرآن میں والدین کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن سورۃ لقمان اور دوسرے مقام آپ پر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مَا بَعْدَ أَن تُشْرِكَ بِهِ، تب بھی ان کی شرک اور کفر والی بات کو نہ مانو لیکن باقی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر مشرک ہو تب تو رشتہ دار اور پڑوسی اور سب سے حقدار ہے، مسلم ہو تو ان کا حق بدل ہے زیادہ، اور اگر غیر مسلم ہے تو حق، اس لیے قرآن میں یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر مسلمان ہو تو حسن سلوک کرو۔ ہاں، اور علماء نے تفصیل میں لکھا مسلمان ہو تو حق زیادہ ہے اور کافر ہو تو وہ حق یہاں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ قرآن میں لکھا ہے اور یہ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو مسافر ہو، مسافر سے ہوگا دو لوگ سفر میں ہوتے ہیں، مسافر ہیں، اور مسافر سے ہوگا وہ بھی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سفر میں آپ کا ساتھ دے، اب سفر میں آپ کی برابر والی سیٹ میں وہ بیٹھے تو آپ ان سے دوستی کریں، تعلق پیدا کریں، سلام دعا کریں اور ان کو دعوت دیں، اچھی باتیں ان سے آپ کریں۔ تو اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ مومن کی تعریف کیا ہے، المؤمن یؤمن ویؤمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کون ہے؟ جو دوسروں سے گل مل جائے اور دوسرے اس سے گل مل جائے، اور انسان تو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ انسان انس سے ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے دوسرے اس سے انس کرتے ہیں، یہ اس دوسروں سے انس کرتا ہے، اور وہ انسان کی جو لڑتا ہے یا لڑاتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، مسلمانوں کے درمیان کتنا فساد پھیلاتا ہے، وہ مومن تو کیا، مسلم تو کیا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو بدماش ہے، کوئی اور بلا ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کا مان تو اس کو حبت، اور کافر کے جب آپ حبت کریں گے تو کافر اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، محبت اگر کرو ساری دنیا کو پتہ کر سکتے ہیں، اور نفرت سختی کرو گے تو اپنے گھر والے بھی تمہاری بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سورہ آل عمران میں کیا تھی، فرمایا کہ اللہ کا آپ کے فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے لیے نرم کر دیا، قدیمہ رحمت من اللہ لنت لہم، آپ کو نرم کر دیا، یہ ہے وبر سبیل وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازموں اور نوکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. یہ حسن سلوک دو اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ ہو کہ جو خدمت اور مدد آپ کر سکتے ہیں کریں، اور دینی اعتبار سے یہ ہو کہ اگر یہ غیر مسلم ہے تو ان کو نرمی سے، حکمت سے، محبت سے اسلام کی دعوت دو، اور اگر مسلمان ہیں تو ان کے عقیدے میں بگاڑ ہو، عمل کا بگاڑ ہو، تب بھی نرمی سے، حکمت سے، ادب سے، محبت سے ان کی اصلاح کریں، حتیٰ کہ وہ دل سے خود تیار ہو جائیں گناہوں کو چھوڑ دیں. سختی اور فتوی بازی سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ محبت اور نرمی سے بات بنتی ہے. تو دینی حق بھی ہے اور دنیاوی حق بھی ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، مختال یہ اختیار سے اس کے قائل ہے، اور فخور یہ فخر مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے. مختال کہتے ہیں اس کو جو اتراتا ہے، عقل کو چلتا ہے، اور فخور کہتے ہیں اس کو جو فخر کرتا ہے. یہاں تکبر کا اور یہ فخور اور اختیار دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا نام تکبر ہے. تکبر، اور تکبر کے بارے میں ہم نے اس سے قبل ایک تفصیلی درس دیا ہے جس کے دو کیسے تیار اور یہاں موجود ہیں. تکبر بہت بری بلا ہے، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں رائے کے برابر کی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تکبر کی تعریف یہ ہے حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنا کہ صرف ہم حق ہیں، بس باقی سب گمراہ ہیں، ہم جنت کے لے کے ساتھ باقی سب چاہیں. یہ تکبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غم الناس، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا یہ تکبر ہے. اور ہم نے بتایا پہلے التعلی علی اللہ، وہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ، اس درس میں ہم نے بتایا تھا، متفق علیہ روایت کی ہم نے بیان کی تھی، التعلی علی اللہ، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ خدا کو نفرت نہیں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو کب سے میرا وکیل بن گیا ہے، جا ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے عمل ہم نے ضائع کر دیے. متفق علیہ ہے التعلی علی اللہ، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں. تو تکبر کے بارے میں فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہیں کہ اللہ بہت غصے میں ہوتا ہے، اللہ شدید غصے کی حالت میں ان سے ملے گا، یب ہو جو ہوگا، اور جس سے اللہ دشمنی کرے وہ تو تباہ و برباد ہوگا. البیاہ اللہ، جو ایسا تاجر اور دکاندار ہو ہر چیز کی فروخت کرنے پہ قسمیں کھائے، البیاہ اللہ، ہر چیز پہ قسم کھائے، قسم کھا کے اپنا مال بیچے، بار بات کی قسم، بار بات کی قسم، ایک تو یہ، اور دوسرا والفقیر المختار، وہ آدمی جو ہو تو فقیر غریب ہو لیکن نخرے اس کے مالداروں والے، تکبر کرتا ہو، مختار مختال مختال تکبر کرنے والا، دوسرا آدمی، اور تیسرا وہ شیخ الزانی، وہ بدبخت جو 50-60 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی اپنا منہ کالا کر سکتا ہے، زنا سے باز رہا بدبخت انسان، یہ ہے شیخ الزانی. اور چوتھا وہ امام الجائر، وہ شخص جو زبردستی حکمران بن جائے یا زبردستی لوگوں کا امام بن جائے. یہ امام نسائی کی سنن میں ہے. اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، قال الحکماء، حکماء نے یہ کہا تھا، التواضع فی الخلق كلهم حسن وفی الاغنیاء احسن، تواضع انکساری عاجزی ہر ایک اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، لیکن اگر مالداروں اور حکمرانوں میں تو بہت زیادہ اچھا ہے، فی الناس كلهم حسن وفی الاغنیاء احسن، عام ہر مسلمان میں توازن کی کساری ہونی چاہیے، لیکن اگر حکمراں مالدار بڑا آدمی پھر بھی توازن کر رہا پھر بہت اچھی بات ہے، پھر حسن نہیں بلکہ احسن ہے. اسی طرح وہ تکبر کے پھل کے پھول میں ہوتا بھی ہے، تکبر کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے، تکبر کرنا ہر ایک کے لیے برا ہے. وہ پھر فقراء اکبر، اور جو آدمی غریب ہو اس کے لیے تو بہت بری بات ہے. اور اسی طرح امام غزالی نے یہ لکھا کہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یوت الحکمت میں یشاء، حکمت جسے اللہ چاہتے ہیں، فرمایا کہ جس تعمل فی قلب المتواضع ولا تعمل فی قلب المتکبر، جس دل میں تواضع ہو اللہ اس دل میں حکمت نہیں دے رہا ہے فراست، اور جس دل میں تکبر ہو وہاں حکمت نہیں جا رہا. امام حسن بصری مشہور تابعی نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ذریعے تکبر کا علاج کرو اور توحید خالق کے ذریعے ریاکاری کا علاج کرو. السجود یذهب بالكبر والتوحید یذهب بالریا، ریاکاری کا علاج کرو توحید خالص. امام ابن القیم نے فرمایا ارکان الکفر اربعہ، کفر کے ارکان جو بنیادی ارکان ہیں کفر کے وہ چار ہیں، الکبر والحسد والغضب والشهوات. پہلی چیز تکبر ہے، پھر حسد ہے، پھر غم و غصہ غضب ہے، اور پھر شہوت ہے. تو یہ تکبر سے منع کیا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ہم لوگوں سے. اللہ کا یرتلون، اور یہ بخل کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ تکبر کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. بخل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے تو ہم بڑے مال کا ہو گیا تو چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا تکبر ختم ہو جائے گا. اسی طرح علماء نے کہ مال کا تکبر، اور اسی طرح علم کا تکبر، اور آگے چل کے فرمایا ہوا یقین آتا ہے اللہ خود لے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس میں مال بھی شامل ہے، علم اور حکمت بھی شامل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا وہ علم کو بیان کرے، جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال کو خرچ کرے، جس کو اللہ نے فراست اور حکمت اور دانائی دی وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے. اللہ نے جس مسلمان کو جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے وہ دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے خصوصی طور پر، اور تمام انسانوں کو فائدہ پہنچائے عمومی طور پر. مسلمان کو فائدہ پہنچائے تو ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کو فوق و غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو فائدہ پہنچایا جائے. وہ یرجمون ما آتاهم اللہ من فضل واعتدنا للكافرین عذابا مهینا، جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے ان کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو ذلیل سمجھا، دوسروں کو اس نے ذلیل سمجھا. اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا بھی وہی ہوگی، جیسے اس نے دوسروں کو ذلیل سمجھا اسی طریقے سے ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جس عذاب کی وجہ سے اس کو ذلیل کر دیا جائے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يمن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم من آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول لو